وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اس وقت کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جمعے کے دن عشاء کے بعد بیان کا معمول ہے، اور پہلے سے اگر اطلاع نہ ہو تو لوگ حسب معمول آتے ہیں، اس لیے یہ بیان ہو رہا ہے، ورنہ شاید آج اس وقت نہ ہوتا. ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ معمول پر مواظبت ہونی چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مشہور ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے یقیناً، کہ جب ایک مرتبہ ان کے بزرگ ملنے کے لیے تشریف لائے تو یقیناً وہ موقع ایسا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ انہی کے ساتھ مصروف ہو جاتے، لیکن جو وقت ان کی تصنیف کا تھا اس وقت انہوں نے ان سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو اس وقت کچھ لکھنے کا معمول ہے تو میں لکھ لوں. آپ نے فرمایا کہ جائیے، شوق سے معمول پورا کیجیے. وہ گئے اور چند سطرے لکھ کر واپس آ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں بھائی، معمول پورا نہیں کیا؟ فرمایا کہ حضرت اس وقت لکھنے کا معمول تھا تو میں معمول پورا کر کر آ گیا، میں نے لکھ لیا تاکہ ناغے کی عادت نہ پڑے اور تاکہ جو وقت جس مصرف کے لیے انہوں نے رکھا ہے وہ وقت اسی مصرف میں استعمال ہو. تو چند سطرے لکھ کر گویا انہوں نے اپنا معمول پورا کیا اور اس کے بعد پھر آ کر ان کے ساتھ مصروف ہو گئے. تو یقیناً بزرگان دین کے یہ معمولات، یہ طریقے، اس میں بھی ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہیں کہ جو معمول ایک مرتبہ متعین ہو جائے، مقرر ہو جائے، تو بغیر کسی سبب کے ناغا نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑی خیر اور برکت ہوتی ہے. باقی مضامین تو الحمدللہ جہاں تک تعلق ہے تو کسی نہ کسی حد تک جمعے میں بھی بیان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق دیں. ابھی میرے ذہن میں ایک مصرع گونج رہا تھا، ہمارے دوست ہیں بھائی اثر صاحب، تو ان کا ایک مصرع ذہن میں گونج رہا تھا کہ کیا محبت عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ محبت کیا عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بس محبت کر لو، عمل نہ کرو، یا خالی دعوی محبت کرو لیکن جس سے محبت کا دعویٰ ہو اس کی بات نہ مانو؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان المحب لمن يحب مطيع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. یہ عربی زبان کا شعر ہے لیکن مجھے اس وقت اتفاق سے مصرع ذہن میں آ گیا، ان المحب لمن يحب مطيع، کہ محب جس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے. دنیا کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طور طریقے اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں غور کرتا ہے، جو چیزیں اسے پسند ہوتی ہیں وہی اختیار کرتا ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کو فلا رنگ پسند ہے تو وہی رنگ لے کر آئے گا، اس لیے کہ تاکہ دوسرے جو اس کا محبوب ہے وہ خوش ہو جائے. لیکن دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑے چست و چالاک ہیں، دین کے معاملے میں نہ جانے کیا بات ہے کہ ہماری ساری عقلیں معوف ہو جاتی ہیں اور دین کے معاملے میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں صاحب بس دعا کیجئے. دنیا کے معاملے میں صرف دعا پر ہم انحصار نہیں کرتے بلکہ پوری پوری کوشش کرتے ہیں. صبح اگر 4 بجے بھی اٹھنا پڑے کسی وجہ سے تو یقیناً اٹھیں گے, ساری رات بھی جاگنی پڑی تو جاگیں گے. بعض اوقات جب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ سال کا آخر ہوتا ہے, حساب کتاب جو ہے وہ اینڈ پر ہوتا ہے, تو پوری پوری رات بھی آدمی جو ہے وہ جاگ کر گزارتا ہے کہ صاحب وہ ضروری کاغذات تیار کرنے ہیں اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن صرف دنیا کی خاطر. دین کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بس صرف دعا سے کام چلا لیں. یاد رکھیے میرے عزیز بھائی, جس طرح دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں دنیا مل جاتی ہے, دین کے لیے محنت کریں گے دین بھی ملے گا. اللہ رب العزت, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ بڑے قدر کرنے والے ہیں. جب ہم دین کی قدر کریں گے تو اللہ ہماری قدر کرے گا. جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے تو ضرورتاً اس میں بھی آدمی مصروف رہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ایسا مصروف ہونا کہ اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو جائے, ایسا مصروف ہونا یہ مطلوب نہیں ہے. بلکہ جتنا آدمی دنیا کے لیے مصروف ہوتا ہے, جتنی ضرورت ہے, یقیناً آخرت اس سے زیادہ قابل ترجیح ہے, کیونکہ یہاں کی مصروفیت محدود ہوئے اور یہاں رہنا بھی محدود ہے, لیکن آخرت کی زندگی وہ لامحدود ہے, وہاں کی زندگی لامحدود ہے. اس لیے وہاں کے لیے اعمال بھی ہمیں ایسے ہی اختیار کرنے چاہیے, اگرچہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس محدود پر ہی لامحدود عطا فرماتے ہیں. ہم کرتے تو محدود عمل ہیں, لیکن محدود کے بدلے محدود چیز نہیں بلکہ لامحدود چیزیں عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے کم از کم جتنا وقت ہمیں مل جائے اپنے اوقات کو ہم اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں, فرائض و واجبات کا خیال رکھیں, اور ان چیزوں کو جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے میں کوتاہی نہ برتیں اپنی طرف سے. اپنی طرف سے پوری کوشش کریں, لیکن اگر اس کے باوجود کہیں کوتاہی ہو گئی تو انشاءاللہ, اگر آپ یعنی سبب جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں. اب مثلا دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی نماز مجھ سے جماعت سے ادا نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ ابھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, یعنی جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو اٹھنے کے وہ اسباب اختیار کر لو, اور اگر اس کے باوجود آنکھ نہ کھلے تو جب تمہاری آنکھ کھلے پڑھ لیا کرو, پھر تاخیر مت کرو. یعنی اٹھنے کے بعد کم از کم پھر جلدی سے وضو کر کے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ یہ فریضہ خداوندی ادا کر لو, اپنی طرف سے کوتاہی مت کرو. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کوشش کریں. مثلا فجر کی نماز کے لیے کوشش کیا ہے کہ الارم بھی لگا دو. آج کل موبائل میں بھی الارم ہوتے ہیں, اس میں بھی لگا دو. کسی گھر والے کو بھی کہہ دو کہ صبح یہاں کھل جائے تو مجھے اٹھا دینا, اور باہر کا کوئی دوست ہے تو اس کو بھی کہہ دینا بعض اوقات کہ مجھے ٹیلی فون کر کے اٹھا دے, یا کم از کم ایک مس کال ہی مار دے. اور یہ اگر طے ہو جائے کہ بھائی, بعض اوقات لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بھائی 3 روپے خرچ نہ ہو جائیں یا 2 روپے خرچ نہ ہو جائیں, تو اس کے لیے کہ بھائی میں جو ہے وہ تمہیں گھنٹی بجاؤں گا تمہاری, لیکن تم اٹھانا مت, یا وہ کہہ دے میں نہیں اٹھاؤں, تو اس میں یہ کہ عین وقت پر انشاءاللہ یہ سارے سے ہم نے جب اسباب اختیار کر لیے اس کے بعد بھی آنکھ نہیں کھلی تو انشاءاللہ گناہ نہیں. پھر یہ نیند عذر ہے, پھر یہ نیند عذر ہے کہ آنکھ نہیں کھلی سوئے رہ گئے. لیکن اب یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلی آپ سستی مت کرو, فوراً اٹھ کر جلد از جلد وضو کرو اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں لگ جاؤ, نماز فوراً پڑھ ڈالو, اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہو. تو اسی طریقے سے باقی معاملات ہیں کہ آدمی اپنے طور پر کوتاہی نہ کرے اور کوشش کرے کہ اللہ اور رسول کے احکام کو ہم دل و جان سے بجا لائیں. تو انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھی نصرت و مدد آئے گی, پھر آپ کے لیے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. بقول ہمارے حضرت والا کے کہ سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. پھر آپ کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر خود بخود اسباب جمع ہوتے چلے جائیں گے, بھائی یہ کام بھی کرنا ہے یہ کام بھی کرنا ہے. پھر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو چین نہیں آئے گا, پھر اگر احکام خداوندی پر عمل نہیں ہوگا تو چین نہیں آئے گا, پھر زندگی انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کریں گے آپ ایسی جو احکام خداوندی کے مطابق. بہرحال اپنی طرف سے کوشش کریں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. یقینا جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے بھی مدد اور نصرت آئے گی. یہ مہینہ مبارک چل رہا ہے ربیع الاول کا. جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے تو اس کی تیاریاں لوگ شروع کر دیتے ہیں. آج ہی مجھے ایک صاحب نے بتایا, کیونکہ نت نئے طریقے ہر آنے والے سالوں میں ایجاد ہو رہے ہیں, تو اس سال جہاں رقص اور ناچ گانا اس کو بھی بعض لوگوں سے میں نے سنا, وہیں یہ بات بھی سنی کہ مختلف بگھیوں میں, یعنی کئی بگھیاں ایسی مرتب انہوں نے ترتیب سے لگائیں آگے پیچھے, اور اس میں لڑکیوں کو بٹھایا اور ان کو وہ تلا البدر علینا من سنیات الوداع, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے موقع پر بچیوں نے ترانہ گایا تھا, تو گویا اس تصور کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں, ہم استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو نت نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہیں. یقیناً اس طرح کے اگر کوئی خاکے بناتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بڑی گستاخی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن ہم جو چاہے کریں. حالی نے جو بات کہی کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اور نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی ہمارے لیے اتنی کشادگی ہے اہل ایمان کے لیے, جو چاہے ہم کریں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی کا درجہ خدا سے بڑھا دیں, ولی کا درجہ نبی سے بڑھا دیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکے جو ہے وہ عاشق رسول, محبت کرنے والے. نمازوں کے اوقات کس طرح سے ضائع ہوتے ہیں, سب کھلی آنکھوں سے آدمی دیکھ رہا ہے, چلنے کی جگہ نہیں ہوتی اختلاط مرد و زن کی وجہ سے, اور اس کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں سب جائز. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز امور کا ارتکاب کیا جائے, محبت میں بھی ہوش و حواس قائم رکھنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ محبت جو ہے صرف وہ گناہ کے کاموں کو کرنے کا نام. محبت کا مطلب تو اطاعت رسول ہے. جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت میں بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمتن مصروف ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے فرمایا کہ بھئی دوستوں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں, کچھ نانی ہوتے ہیں, کچھ جانی ہوتے ہیں. یعنی کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو روٹی کے لیے وقت جمع ہو جاتے ہیں, کھانے پینے کے وقت آ گئے, ہاں بھائی میں تیرا دوست, تو میرا دوست. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جانی ہوتے ہیں کہ واقعی دل و جان سے ہمارے دوست ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو نانی دوست ہیں ان کو روٹی دو اور در بدر کرو کہ لو بھائی یہ روٹی پکڑو, تمہارا مقصود تمہیں حاصل ہے, اب جاؤ. ہاں جو جانی ہیں انہیں دل سے لگاؤ, انہیں سینے سے لگاؤ, وہ تمہارے حقیقی دوست. ورنہ آج کل تو دوستی کا مفہوم بھی لوگوں کو معلوم نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بیوقوف آدمی تھا, اس کی کسی سے دوستی تھی, اسے کوئی آدمی مل گیا, آپس میں لڑائی ہو گئی, تو جو دوسرا آدمی تھا اس نے اس دوست کو مارنا شروع کیا, تو یہ بھی چاہتا تھا کہ میں ماروں, اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے دونوں. ابھی اس کو کہہ رہا بھائی چھوڑ, تو نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا. اس کو بڑا اس نے کہا چھوڑ, لیکن وہ نہیں چھوڑتا. آخر اس نے بہت مارا, پٹ پٹا گیا بےچارا. جب وہ چلا گیا تو کہا کمبخت تو نے مجھے چھوڑا کیوں نہیں. کہا کہ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. تو نے کیا کہا ہے؟ تو نے کہا دوست آم باشد کے گیرت دست دوست, در پریشان حالی ہو در ماندگی. یہ شعر پڑھ دیا شیخ سعدی کا کہ دوست آم باشد کے گیرت دست دوست. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے. کب؟ در پریشان حالی ہو در ماندگی, پریشانی کے وقت اور مصیبت کے وقت. تو اس سے زیادہ مصیبت کا وقت اور پریشانی کا وقت کیا ہوگا, اس لیے میں تمہارا ہاتھ پکڑ لیا. شیخ سعدی نے کہا جی, حالانکہ اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے, اس کا مطلب تو ہے کہ آدمی مصیبت میں ہو تو اس کو نکالنے کی فکر کرے بھائی, پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی دور کرے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوست پٹ رہا تو اس کا ہاتھ پکڑ لے کہ بے خوب مارو اس کو, اس وقت پریشانی کا وقت ہے. اور شیخ نے کہا ہے کہ ہاتھ پکڑ لینا, چھوڑنا نہیں. آج ہماری محبتوں کا یہ معاملہ یہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین متین پر صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائی, صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس درجے کی تھی کہ اگر ان کے کانوں میں آواز آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹھ جاؤ, تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا, ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے آپ خطبہ دے رہے، اور جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیان کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص کر جلسوں وغیرہ میں، تو اس طرح بعض لوگ کھڑے بھی تھے، آپ اصل میں ان کو فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن ایک صحابی جو دور تھے ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے، وہ بھی سمجھتے تھے اس بات کو کہ مجھے حکم نہیں ہے، لیکن کان میں جب یہ آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، تو اب اس کی تحقیق تو بعد میں ہوتی رہے گی کہ مجھے حکم تھا یا نہیں، لیکن ابھی تو تعمیل. یہ ہے اتباع، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں آ گئی بیٹھ گئے. آپ نے بعد میں فرمایا بھی کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آواز کان میں آ گئی اس کے بعد اب میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں کھڑا رہتا. اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمیں عطا فرما دیں، ایسی اتباع ہو. نمازوں کے بارے میں صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا، اذان ہو گئی اس کے بعد کوئی کام نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابرین کا واقعات بھرے ہوئے ہیں. وہ ایک شخص کے بارے میں یہ مشہور تھا نا کہ وہ لوہار تھا، اور اس کا عمل کیا تھا کہ اگر وہ اپنا ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھا لیتا تھا اور اذان کی آواز آ گئی کانوں میں تو ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا، پھر اس کو اس ہتھوڑے کو استعمال نہیں کرتا تھا کہ بھائی اذان ہو گئی اب نماز کے لیے تیاری. تو اذان جب ہو گئی اب اس کے بعد اور کاموں میں مصروف ہونا مناسب نہیں، الا یہ کہ جو لوگ دینی کاموں میں ہیں ان کے لیے یہ حکم بھی ہے، مثلا مفتی ہیں کوئی، تصنیف و تالیف کا کام کر رہے اور اسی طریقے سے دینی کاموں میں مشغول ہیں، تو ان کے لیے تو حکم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو دوبارہ انہیں اطلاع دے دی جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا، آ جاؤ نماز کے لیے. ورنہ عام لوگوں کے لیے اذان جو ہو گئی وہ اذان کافی، اس کے بعد اب کوئی اور مصروفیت نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے نمازیں، یہاں پر نمازوں کے اوقات ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اس کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس سے خوش ہوں گے کہ ہم نعتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اتنی زور زور سے کہ نمازیوں کی نمازیں چاہے خراب ہوں اور جو ہے وہ بیمار لوگوں کے چاہے سکون خراب ہو، لیکن ان کو اس سے غرض نہیں. ایذائے مسلم جو ناجائز اور حرام ہے، آج آپ دیکھ لیجئے ہم کتنی ایذائے مسلم کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے تو ہٹا دو، تکلیف دینے والی چیز ہے تو اسے ہٹا دو، اور یہ سب باعث اجر و ثواب. آج ہم تو جان بوجھ کر ایسی چیزیں راستے میں پھینکتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کا مذاق اڑانے کا موقع ملے، تلاش کر کر کے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت دور چلے جا رہے ہیں. ایک حدیث میں نے پڑھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ کہاں ہے، لیکن پڑھا ضرور تھا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بدعات کو لوگ سنت سمجھ کر کریں گے اور سنت کو اوپری چیز سمجھیں گے. یعنی سنت جب کے مطابق جب کہا جائے گا ان کو تو کہیں گے صاحب یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں، یہ بات تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں، اور جو بدعات ہیں وہ اتنی رچ بچ جائیں گی کہ اس کے خلاف کرنے کو وہ خلاف سنت سمجھیں گے. چنانچہ یہ تو میری آنکھوں کی دیکھی بات ہے، اور ایک صاحب اس وقت شاہد بھی بیٹھے ہوئے کہ ایک صاحب کے ساتھ جنازے میں جانا ہوا، ان کی تدفین ہوئی، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کا رخ صرف چہرے کی حد تک نہیں بلکہ اس کا پورا جسم قبلہ رخ کر دینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیوار سے لگا دے بالکل، تو چہرہ بھی قبلہ رخ ہو، بدن بھی قبلہ رخ ہو، ٹانگے بھی قبلہ رخ ہو، سب چیزیں بالکل قبلہ رخ ہو جائے، سنت طریقہ یہ. لیکن ہمارے یہاں معمول کیا ہے کہ چت لٹاتے ہیں بالکل، صرف چہرہ کہتے ہیں قبلے کی طرف موڑ دو. اتفاق سے میں موجود تھا، میں نے ان سے کہا بھی سنت طریقہ یہ ہے اس لیے اس کو ایسا کر. تو ایک صاحب نے کہا لو جی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ہم نے تو آج تک کبھی یہ سنا ہی نہیں، یہ تو نئی بات. اب میں نے بحث تو مناسب سے لیکن اتنی بات کہی کہ بھائی اگر سنا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے جو آپ کر رہے ہیں. نہ سننے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں، اور جو چیز معلوم ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ لو بھائی آج تک ہم غلط طریقے سے دفناتے آئے، آج صحیح طریقہ معلوم ہوا، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کہا یہ کہ لو یہ نیا طریقہ آ گیا جی. تو بات یہ سنت کے ساتھ معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو آپ نے بتلائے ہیں اس کی آپ کی تعلیم کے خلاف کو ہم سنت سمجھ رہے ہیں، اور جو آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے خلاف سنت سمجھ رہے ہیں، اور جو غلط طریقے ہیں انہیں سنت سمجھ رہے ہیں. اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ، تو ہمیں اپنے عمل سے بتلانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور جو خلاف سنت ہے وہ ہم خود بھی ترک کریں اور دوسروں کو محبت پیار. میں یہ نہیں کہتا کہ لڑیں آپ کسی سے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہم نے کسی سے بھی، اور نہ ہم اس مزاج کے لوگ ہیں، اور نہ ہمیں ہماری شریعت یہ کہتی کہ خامخواہ میں جب کسی سے بات کرو تو بھائی لڑائی جھگڑا کر کے ہی کرو، یا ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کرو یا ہاتھ میں پتھر لے کے کرو، ایسا نہیں. محبت اور پیار سے سمجھا دو. بعض لوگ واقعتاً بےچارے نا واقفیت کی بنا پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، محبت میں ہی کرتے ہیں، لیکن انہیں صحیح محبت کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا. ان کی اگر رہنمائی صحیح ہو جائے تو وہ اپنا رخ صحیح کر لیں گے. اس لیے آپ کا کام ہمارا کام تو سمجھانا ہے، اگر سمجھ گئے ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو ان کی مرضی ہے، ہم تو کم از کم سبکدوش ہو جائیں گے. تو اپنی حد تک ہم سبکدوش ہونے کے لیے، تاکہ اللہ کے یہاں ہماری جواب دہی نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم جس کو دیکھیں غلط طریقے پر اس کو محبت سے سمجھا دیں. کوئی نہیں سمجھتا تو اب اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور بحث مباحثے سے کوئی دین پر نہیں آتا، یاد سمجھ لیجیے، بحث مباحثے سے کبھی دین پر نہیں آتا. اس لیے کسی سے الجھیے مت بلا وجہ، جو ہے وہ اپنا وقت کو ضائع مت کیجیے، اور اکبر الہ آبادی کے شعر پر عمل کیجیے بس، کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. تو مذہبی بحثوں سے بچیے. بعض لوگ بلا وجہ بحثوں میں الجھے ہوئے گھنٹوں جو ہے وہ اس میں، اور حاصل کچھ نہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا. گھنٹوں بعض اوقات سائی رات اس میں لگا دیتے ہیں بحث میں الجھے ہوئے، اور ایک دوسرے کو نہ جانے کیا کچھ، یہاں تک کہ لڑائیوں کی نوبت آ جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ محبت پیار کے ساتھ ہم اپنی بات جو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ پہنچا دیں. مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ داروغہ نہیں ہیں لوگوں پر، آپ تو بس کیا کیجئے، فذکر، نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا زبردستی لوگوں سے منوائے، ایسا نہیں. ہاں بات پہنچا دیں البتہ دین کی. تو یہ آپ حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، قرآن نے یہ بھی کہا اے نبی آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانا چھوڑا نہیں، ڈراتے رہے، کیونکہ نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے، آج نہیں تو کل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو ہم جو تکلیف ہے آپ کو یہ پہنچاتے ہیں، ہم جو ہے وہ دو پہاڑوں کو آپس میں ان ملا دیں اور ان کو پیس کر رکھ دیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ان کی اولاد میں سے ایمان لے آئیں، امید پہ دنیا قائم. ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں. دیکھیے یہ دنیا ہے. ایک یہ بات مجھے بڑے اچھی بات پولیس والے نے بتائی. ایک دفعہ میرا کہیں جانا ہوا کسی کے ساتھ، کسی ضمانت کا معاملہ تھا کہ وہ صاحب گئے تھے، ساتھ میں بھی تھا، اتفاق سے چلا گیا. تو شب بارات کا موقع تھا، پٹاخے وٹاخے بہت جو ہے وہ لوگ چلا رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں. اتفاق سے جو صاحب ضمانت کے لیے گئے تھے وہ بھی اسی سلسلے میں گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اتنے سارے پٹاخے بج رہے ہیں تو میں آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے تم؟ جن صاحب کو تم نے صرف ایک چھوٹی سی انہوں نے کوئی چیز رکھ لی تھی کسی کی امانتن اور چھاپا پڑ گیا تو پکڑ کے لے آئے، تو یہ جو سب بجا رہے ہیں بیچ رہے ہیں کھلے عام، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس نے ایک بات بڑی اچھی کہی، کہنے لگا دیکھو جی بات یہ دنیا ہے، یہ جو پکڑ میں آ گیا آ گیا، جو بچ گیا بچ گیا. تو واقع ایسے ہی ہوتا ہے، جو پکڑ میں آ گیا آ گیا اور جو بچ گیا بچ گیا. بھائی خلاف سگنل توڑنے کی خلاف ورزی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایک وقت میں کئی موٹر سائیکل والے گاڑیوں والے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک آدھی پھنستا ہے باقی نکل جاتے. تو اس دنیا میں یہ ہوتا رہے گا، ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے. رحمان کے بندے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، شیطان اپنے کام کر رہا ہے، ہم اپنے کام سے کیوں غافل ہوں؟ ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہم اپنا کام کریں. اور جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے وہ بھی پیچھے نہیں، وہ تو کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ بہک بھی رہے ہیں، لوگ دین کی طرف آ بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل لیا کوئی دین کی طرف آنا چھوڑ دیا لوگوں نے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لوگ آتے ہیں. دین کی بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور حق بات میں تاثیر ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، کیا دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی، پر تو نہیں ہے اس کے لیکن پرواز کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کی طاقت پرواز کیا ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھ کر دل پہ جاتی ہے سیدھی، تو یہ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ تو ہم اپنی بات محبت سے پیار سے لوگوں کو بتاتے رہیں، بہت سارے ہمارے اپنے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں انہیں بھی نہیں پتا، وہ بےچارے الٹی سیدھی رسموں میں مبتلا ہیں، سمجھتے ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو شاید اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ یاد رکھو میرے عزیز بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہرگز خوش ہونے کے نہیں کہ کسی نے محراب بنا دی، کسی نے جھنڈا لگا دیا، کسی نے چراغاں کر لیا، اب کسی کا پیسے نہیں تو کیا کرے، چوری کا چراغاں تو جائز ہرگز نہیں، بلکہ پیسوں سے بھی جائز نہیں، اس لیے کوئی اسراف میں داخل ہے، بھیجا اسراف کرنا تو صحیح نہیں ہے، اس لیے بلا ضرورت اس طرح کے۔ اصل چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے آپ کی تعلیمات کیا ہے، صحابہ کرام نے تعلیمات لی ہیں، ہم نے رسمیں لے لی ہیں، اور یہ رسومات آئی بھی باہر سے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے اٹھا لیا، 300 سال تک کسی قسم کی کوئی رسم نہیں تھی، کوئی کرسمس ڈے وے نہیں تھا، 300 سال کے بعد کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی جو ہے ولادت کے موقع پر کچھ ان کی ولادت کا ذکر ہو جائے، میلاد عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر میلاد ہو جائے، اور میلاد کا مطلب کیا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کیسے ہوئی، یہ ہو جائے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس کام کو شروع کیا، تو اس حد تک کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی ولادت، ان کی سیرت کا بیان ہوتا تھا، اس کے بعد دعا کر کے معاملہ ختم ہو جاتا تھا، کچھ عرصے تک اسی طرح چلتا رہا، تو بظاہر یہ مضر طریقہ نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی بھائی اتنی سی بات پہ تو مزہ نہیں آتا، کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کچھ شیرینی ویرینی بھی تقسیم ہو، کچھ کھانے تقسیم ہو۔ اچھا بھائی پھر آئندہ سال سے کھانے والے تقسیم ہونے لگے، کسی نے کہا کہ بھائی اب یہ بھی طریقہ پرانا ہو گیا، کچھ اور بڑھاؤ، اب اس کے ساتھ کچھ میوزک بھی ہو، اور جب میوزک ہو تو اس کا ناچ گانا بھی ہو، اور اس کے بعد بدلتے بدلتے آج آپ کے سامنے ہے کہ اس دن میں جتنی شرابیں پی جاتی ہیں سارے سال میں نہیں پی جاتی، اس دن میں جتنے اموات ہوتی ہیں سارے سال میں نہیں ہوتی، اس دن میں جتنے حادثات ہوتے ہیں سارے سال میں نہیں ہوتے، اور اس دن میں جتنی عزتیں لٹتی ہیں، عصمتیں لٹتی ہیں، وہ شاید سارے سال میں نہ لٹتی ہوں، اب کرسمس جو ہوتے ہوتے یہ رخ اختیار کر لیا۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بھی بعض لوگوں نے یہی سلسلہ شروع کیا تھا ابتدان، لیکن ہوتے ہوتے آج جو آپ کے سامنے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیے بیت اللہ کی شبیہ بنانا اس طرح جائز نہیں، یعنی اس طرح سے روڈوں پر رکھنا پھر اس کا طواف کرنا یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی شبیہ بنانا روز اقدس کی اور اس کو مزار رکھنا، اور لوگ جو ہے وہ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ تو شرک جائز نہیں۔ دیکھیے میں نے جمعے میں بھی بات عرض کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، کہ پتھر تو ایک صرف پتھر ہے اور کچھ نہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتا نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا، یعنی تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے تجھے نہ دیکھا ہوتا ہرگز نہ چومتا۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے ہیں، اور وہاں پر بھی بیت اللہ کو چومنا جائز نہیں، چومنا حجر اسود کا فقط، اسی کو چومنا چاہیے، کیونکہ جو بات جتنی ثابت ہے اس کے مطابق کیجئے، اس سے ہٹ کر کریں گے تو یہی ایڈیشن ہوگا۔ یہاں پر بیت اللہ کی شبیوں کو لوگ چوم رہے ہیں، ان پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ تازیوں کو ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہی بیت اللہ اور جو ہے روزہ اقدس کی شبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور حاضری کیا ہے۔ تو شری میرے عزیز بھائی یہ طریقے تو مناسب نہیں ہیں۔ آپ خدا نہ کرے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں، مشکل آ جائے، دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیے کہ اللہ اس مشکل کو حل فرما دیجیے، طریقہ تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ در در پہ جا کر سجدے مت کیجیے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ ہزاروں دروں سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر در در پہ جھکو گے تو مصیبت بھی حل نہیں ہوگی اور مصائب کا الگ شکار رہو گے. اس لیے ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ اور اسی سے اپنے لیے نفع مانگو اور نقصان سے بچنے کی دعائیں کرو، اور اس کے علاوہ سے جو ہے ماں سوا سے بے نیاز ہو جاؤ. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یوں تو آدمی بتوں سے بھی لوگ مانگتے ہیں، ان کو بھی ملتا ہے. ہندو اپنے عقیدے کے مطابق بتوں سے مانگتے ہیں، ان کی پرارتھنا کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی اولاد ہوتی ہے، ان کا عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بت دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. البتہ ہم جس طریقے کو چاہیں گے اختیار کریں، ہمیں اسی طریقے پہ ملے گا. ہم چوری کر کے لینا چاہیں گے، اللہ چوری سے دے دے گا، دینے والے تو وہی ہیں. کوئی ڈاکہ ڈال کے لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈاکے کے ذریعے دے دے گا تمہیں. کوئی حلال طریقے سے لینا چاہتا ہے، حلال طریقے سے مل جائے گا. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طریقے سے لینا چاہتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غالباً اپنی زرہ یا اپنی کوئی چیز کسی کو دینی چاہیے تھی نماز کے لیے، گئے تو کسی کے پاس رکھ گئے امانتاً کہ بھئی رکھ لو میں آ کے لے لیتا ہوں. تو اس سے پہلے کہ حضرت علی واپس آتے وہ لے کے بھاگ گیا. ادھر حضرت علی جب مسجد سے نکل رہے تو دل میں نیت کر رہے تھے کہ یہ اسی کو ہدیہ کر دوں گا میں، لیکن وہ لے کے بھاگ گیا. تو بات یہ، اس نے حرام طریقے سے لینا چاہا، اس کو حرام طریقے سے مل گئی، نہ لینا چاہتا تو حلال طریقے سے مل جاتی. تو ہم کس طرح سے لینا چاہتے ہیں اللہ رب العزت سے؟ چوری سے، بے ایمانی سے، حرام خوری سے؟ وہ طریقے بھی ہیں، لوگوں کو مل رہا اس طریقے سے بھی، حرام خور بھی کھا رہے ہیں، راشی بھی خوب لے رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے، اور جو رزق حلال کے متلاشی ہیں ان کو بھی ملتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لو کہ یہ دنیا اللہ نے مومن کے لیے جیل خانہ بنائے. کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا. اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے تقدیر میں کہ بھئی یہ اگر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اور اس کی کوشش صحیح سمت میں ہوگی تو ملے گا، صحیح سمت میں نہیں ہوگی تو بعض غلط طریقوں پر کوششیں کرتے رہتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں ملتا. بہرحال اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور سچی محبت عطا فرمائے. خدا نہ کرے یہ مقصود کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن انہیں صحیح دین کی بات بترانا مقصود ہے کہ اپنے رخ کو ہم سیدھا کریں، اپنے قبلے کو درست کریں، امیدیں اللہ رب العزت کی ذات سے رکھیں، مانگیں اللہ رب العزت کی ذات سے، دینے والے وہی ہیں. جہاں تک اکابرین بزرگوں کا تعلق ہے، ان کا ادب احترام اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا شریعت تو بزرگان دین تو اپنی جگہ پر ہیں. حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بوڑھے کا یعنی ایک ایسے آدمی کا ادب کرے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو اللہ رب العزت اس وقت تک اسے موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کے لیے ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جو اس کا ادب کریں. تو صرف ایک بوڑھے آدمی کا ادب کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں. اگر وہ بوڑھا ایک عالم دین بھی ہو، اگر وہ بوڑھا ایک بزرگ بھی ہو، نیک آدمی بھی ہو، صالح ہو، تو کیا ہی باتیں ہیں پھر، تو اور بھی زیادہ ادب. تو اس لیے لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا درجہ ہم خود نبی سے بڑھا دیں، انہیں مشکل کشا سمجھ لیں، حاجت روا سمجھ لیں. حاجت روا مشکل کشا ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. ہاں ہم البتہ ادب ان کا کریں، ان سے دعا کرا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، اللہ کے نیک بندے ان سے دعا کرائیے. کون کہتا ہے نہ آئیں، نہ آؤ تم دعا کے واسطے، کیا ہے با خدا سے کاش ملتے ہم خدا کے واسطے. ہم تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ بھئی دعا کرائیں گے دکان اچھی چل جائے، ذرا کاروباری بڑی پریشانیاں اس لیے جاتے ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا یہ شعر ہے طائب صاحب کا کہ با خدا سے کاش ملتے ہم خدا کے واسطے، اللہ کو پانے کے لیے ان سے ملو، باقی سب کچھ خود بخود ملے گا. کون کہتا ہے نہ آئیں ہم دعا کے واسطے. دعا کے واسطے ضرور جائیے اور خدا کے بندو، لیکن دعائیں صرف اس لیے نہ کراؤ کہ دکان خوب چلے، بلکہ ان سے دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرائے کہ اللہ دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ کرے اتنا عطا فرمائے، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمت سے محروم نہ فرمائے. اس نیت سے جائیے، ضرور جائیے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن بس ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھو، مقام سے ہٹائیے مت. جو نیک بندے ہیں اللہ کے وہ نیک بندے، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر چومو اور ہمارے جو ہے وہ قدموں میں گرو، کبھی نہیں کہتے. یہ تو ہم خود کرتے ہیں یہ کام. تو اس لیے ان کاموں سے بچو. اللہ کے نیک بندے ہیں، شریعت تو ہمیں یہ بھی نہیں کہتی کہ جناب جھک کے ملو. یہ طریقہ بھی ہمارا نہیں. ہمارا طریقہ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور ہاتھ ملائی. اب بعض لوگ یوں جھک کے سلام کرنا، یہ طریقہ ہمارا تھوڑی، یہ تو غیروں سے آیا ہوا ہے. کوئی لکھنؤ کا طریقہ ہے تو کوئی کہیں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جب تم ملو افش السلام بینکم، ایک دوسرے کے اندر سلام عام کرو. لیکن دیکھیے صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کچھ مقام ایسے بھی ہیں جہاں نہ کرو. خالی اس سے بات نہیں بنے گی کہ بھائی سلام عام کرو، آپ نے فرمایا. اب ایک آدمی پیشاب کر رہا بیٹھا، ہم کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، کوئی طریقہ؟ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں السلام علیکم. ایک آدمی کے دونوں ہاتھوں میں سامان ہے، ہم کہہ رہے ہیں اچھا السلام علیکم مسافت. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہر موقع نہ مسافہ کرنے کا ہے نہ ہر موقع سلام کرنے کا ہے، کچھ مواقع مستثنی بھی ہیں. کوئی عبادت میں مشغول ہو مت سلام کیجیے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اسی لیے جب آتے ہیں تو سلام اس لیے نہیں کرتے صفوں میں، خاص طور پر کہ لوگ ذکر میں مشغول، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت سلام علام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاموشی سے آ کے یا تو دو رکعت نماز پڑھیے اگر وقت ایسا ہے کہ مکروہ نہیں، اور اگر وقت مکروہ ہے تو آپ بیٹھ جائیے، آ کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ صفوں میں آ جائیں، اس لیے کہ صف میں کوئی بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. اب آپ کی سلام کی وجہ سے اس کو وعلیکم السلام کہنا پڑے گا، تو وہ ذکر خدا کی طرف پہلے متوجہ ہے، آپ اس کو سبب بن جائیں گے روکنے کا. قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو بھی، اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں میں بعض اوقات سامان ہے تو بھی، موٹر سائیکل اسٹارٹ کی بھی ہے اب وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ بےچارے ادھر سے ہاتھ ہٹایا پتہ چلا پھر بند ہو گئے، اب دوبارہ اسٹارٹ کر رہا ہے، کک پہ کک لگا رہا ہے لیکن نہیں اسٹارٹ ہوتی. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اس میں. تو اس لیے بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں، ہمیں تو ہر معاملے کو سمجھنا ہے کہ کس کب کون سا عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تو ہے نا. اور ایک بات میں نے جمعے میں عرض کی تھی، میں پھر عرض کر دوں، اس لیے کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بائی سے لائق اتباع ہے. دنیا کے لیڈروں کے جو ایام منائے جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ قابل اتباع نہیں ہے. کوئی لمحہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہر لمحہ نہیں، ہر لمحہ ان کا لائق اتباع نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ لائق اتباع ہے. اس لیے ساری زندگی اتباع کریں گے تو حق ادا ہوگا. ایک دن یا ایک مہینہ اتباع کریں گے تو حق ادا نہیں ہوتا، یا ایک دن یوم منا لینے سے حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا تو ہر لمحہ قابل اتباع ہے. اگر یوم ولادت منانے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منانے کا حکم ہوتا. کوئی حکم نہیں پورے قرآن میں، پورے قرآن مجید میں، پوری احادیث میں کہیں اس قسم کا نہیں، تصور نہیں. البتہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا ہے، اپنا نمونہ بناؤ نبی کی ذات کو. اور نمونے کا کیا مطلب؟ جو آپ نے کیا وہ کرو. دیکھو بھائی، آدمی ڈاکٹر جو ہے وہ پڑھتا ہے، پورا ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اب چار سال ہاؤس جاب کرنا لازم. کیوں؟ صحبت ضروری. ایک ڈاکٹر کو نمونہ اپنے لیے بنانا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جس طرح اس نے کیا ویسے ہی تم بھی کرو گے. یا آپریشن کیسے کر رہا ہے، یہ ٹریٹمنٹ کیسے دے رہا ہے، یہ کیا معاملہ کر رہا ہے. تو ایک ڈاکٹر ہاؤس جاب کے بغیر ڈاکٹر نہیں بنتا، جب تک وہ اپنے لیے کسی ڈاکٹر کو نمونہ نہ بنائے. جس فیلڈ میں بھی وہ ہے، ضرور اپنا نمونہ کسی کو بنانا پڑے گا. خالی ڈاکٹر کی کتابیں پڑھ لینے سے کبھی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لینے سے کوئی انجینئر نہیں بن جاتا، جب تک کسی انجینئر کی صحبت اختیار نہ کرے اور اس کو کام کرتا ہوا نہ دیکھے. ارے وہ تو دور کی بات ہے، کوئی آدمی اگر نانبائی ہے، باورچی ہے، روٹیاں پکاتا ہے، تو وہ روٹی صرف کتاب دیکھ کر جو ہے وہ طریقے سے سیکھ نہیں سکتا کہ روٹی کیسے بڑھانی ہے، پیڑا کس طرح سے کرنا ہے. یقیناً چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں پیڑے بناتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں بنانا سیکھ گئے، ان کا کوئی استاد ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ کس طریقے سے ہاتھ چلاتا ہے، پیڑا کس طرح سے بڑھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہے وہ روٹی اس طرح بناتے ہیں کہ بس، یعنی خواتین بھی ایسے نہیں بناتی، چھوٹی سی روٹی کو اس نے بڑھا کے اتنا بڑھا کے اور یوں اس طرح کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے توے پر دوسرے ہاتھ سے اٹھا کے پوری تیار ایک منٹ لمحے میں. فن ہے نا یہ. تو اپنا نمونہ کسی کو بنایا اس نے، تو دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. جب تک ہم نمونہ نہیں بنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے نمونے جیسا اپنا نمونہ نہیں بنائیں گے، ہم عاشق رسول نہیں بن سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. آپ کہیں گے کافر تو کامیاب ہیں، کافروں کے لیے اتباع ضروری کب ہے؟ وہ تو آزاد لوگ ہیں. غلامی کا توق مسلمانوں نے ڈالا یا کافروں نے ڈالا اپنے گلے میں؟ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہیں گے جس طرح چاہیں گے انہیں ترقی ملے گی. لیکن مسلمانوں کی ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توق غلامی اپنے گلے میں ڈالیں، اس کو نہ اتاریں. اگر اسے اتار کر وہ ترقی چاہیں گے، انہیں ترقی نہیں ملے گی. اس لیے ہمارے لیے معاملے اور ہیں، کفار کے لیے معاملے اور ہیں. ہم اپنے آپ کو کافروں پر قیاس نہ کریں، ہم تو اپنے آپ کو اپنی ترقی دیکھیں تو صحابہ اکرام کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. انشاءاللہ دینی دنیاوی دونوں ترقیاں حاصل ہوں گی. شریعت اسلامیہ نے ترقیوں سے منع نہیں کیا ہمیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو احکامات پر، اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی اپنی غفلت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر غلط طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی سیدھے راستہ دکھلا دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہم اپنے سینے سے لگائیں گے. یقیناً ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، البتہ جو اعمال ہیں ہمیں ان سے نفرت، جو غلط اعمال، ان کی محبت تو ہمارے دل میں ہے، البتہ جو غلط اعمال ہیں یقیناً ان اعمال سے نفرت ہونی چاہیے، ان کے بدعت ہونے کی وجہ سے، ان کے شرکی اعمال ہونے کی وجہ سے. باقی جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کا تعلق ہے، تو کوئی کسی سے دل میں نفرت نہ رکھے، بلکہ ان کو بھی پیغام محبت پہ پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم آپ سے حق کے مطابق، اے اللہ حق کے مطابق احکام چاہتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ چاہتے ہیں، ہمیں آپ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے باطل راستے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے، اور اس سے حق جو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے حق کو ہم پر واضح فرما دیجئے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جس کا مطلب یہی ہے مفہوم کہ اللہ ہمیں، اللہم ارنا الحق حقا، ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور وارزقنا اتباعه، اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ورزقنا اجتنابہ، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اور ساتھ میں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو معاشی طور پر پریشان ہیں ان کی معاشی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو حرام میں مبتلا ہیں انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو حلال کے متلاشی ہیں اپنے فضل و کرم سے حلال راستے ان کے لیے آسان اور کشادہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، وہ سچ سے عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں اور رشتے ان کے نہیں آتے جوڑ کے، آپ جوڑ کے رشتے انہیں عطا فرما دیجئے، اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، اور جو بچیاں اپنی گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرمائیے، اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.